سنیچر 21 جولائی۔ سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کا سرعام الزام کہ خفیہ ایجنسی ISI عدالتی نظام میں مداخلت کرتی اور مرضی کے بینچ بنواتی ہے، مذکورہ جج کا کیا ہوگا؟
سپریم جوڈیشل کاؤنسل شوڈ ٹیک نوٹس اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اگر مناسب ہے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ اگر نہیں ہے تو ایکشن لیا جا سکتا ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے ISI کی مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ تفصیلات سنیے صبر احمد سے۔
اپنی تقریر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ ISI کے اہلکار ان سے ملے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے تو وہ انہیں اس سال ستمبر میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دیں گے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ الزام سینیچر کو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ISI کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 25 جولائی کو ملک میں ہونے والے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جیل سے باہر نہ آئیں۔
بی بی سی نے جب فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بیان پر رد عمل جاننے کی کوشش کی تو ISPR کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کے جو نقائص ہیں انہیں دور کرنا ضروری ہے تاکہ انتخابات کو متنازع ہونے سے بچایا جا سکے۔
اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آفیشیل بیگز ہیں ان کی سپلائی پریزائڈنگ افسران کو یقینی بنائے الیکشن کمیشن۔ یہ پریکٹس رہی ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے، پریزائڈنگ افسر مقامی طور پہ بیگ پکڑتا ہے اور اس میں بھر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فیول مل جاتا ہے ہارنے والے کو۔ الیکشن ٹریبیونل کے اندر کے دیکھیں جی یہ بیگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے۔ پریزائڈنگ افسران کو پابند بنایا جائے کہ وہ پولنگ پروسیس شروع ہونے سے پہلے جس طرح بیلٹ بکس کھول کے دکھاتے ہیں سارے پولنگ ایجنٹس کو، وہ دو چیزیں اور بھی دکھائیں، پولنگ بیگس کی تعداد بتائیں آفیشیل پولنگ بیگس کی، اور یقین دلائیں تمام پولنگ ایجنٹس کو کہ جتنے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اتنے سٹیٹمنٹ آف کاؤنٹ اور بیلٹ کاؤنٹ کے اوریجنل پرفارمرز میرے پاس موجود ہیں، وہ دکھائیں۔
گزشتہ روز غزہ اسرائیل سرحد پر ایک اسرائیلی فوجی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ اور مصر کی ثالثی میں فلسطینی گروپ حماس نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ خبر کی تفصیلات شیراز حسن سے سنیے۔
اسرائیل کے عسکری حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات کے بعد سے غزہ پر مزید فضائی حملے نہیں کیے ہیں۔ حملے غزہ کے ساتھ سرحد پر اسرائیلی فوج کی ہلاکت کے بعد کیے گئے۔ یہ سن 2014 کی جنگ کے بعد غزہ کے اندر اور ارد گرد پہلے اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہے۔ غزہ کے طبی عملے کے مطابق اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان پر اسرائیل نے اب تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکل کوہن کی جانب سے ٹیلی فون کال ریکارڈ کرنے کی خبر پر پہلی مرتبہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ کوئی وکیل اپنے موکل کی گفتگو ریکارڈ کرے۔ صدر نے ایک بار پھر کہا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے صدر ٹرمپ کی وہ گفتگو ریکارڈ کی ہے جن میں وہ میگزین پلے بوائے کی ایک ماڈل کو رقم کی ادائیگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے ٹیپس چند ماہ قبل امریکی تفتیشی ادارے FBI نے نیو یارک میں مائیکل کوہن کے گھر چھاپے کے دوران برآمد کی تھی۔ انڈیا کی شمالی ریاست راجستھان کی پولیس کے مطابق مشتعل ہجوم نے ایک مسلمان شخص کو گائے کی اسمگلنگ کے شبے میں ہلاک کر دیا ہے۔ احوال ذیشان ظفر سے سنیے۔
راجستھان کی مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ مشتعل ہجوم نے ایک مسلمان کو اس شک میں مار مار کر ہلاک کر دیا کہ وہ گائے کی غیر قانونی تجارت میں ملوث تھے۔ اطلاعات کے مطابق جس وقت حملہ کیا گیا مسلمان شخص اور ان کا ایک ساتھی گائے ٹرانسپورٹ کر رہے تھے۔ ہلاک ہونے والے شخص کا ساتھی مشتعل ہجوم سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ حالیہ کچھ عرصے میں اس نوعیت کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں جن میں مسلمانوں اور دلتوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ انڈیا میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت سے وابستہ گروہوں کی جانب سے مسلمانوں اور اقلیتوں پر گیو رکشا کے نام پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔
امریکہ کے لیے روس کے سفیر اناٹولی اناٹوف نے کہا ہے کہ ماسکو کو صدر پوتن اور صدر ٹرمپ کے درمیان دوسری ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں کہ امریکی اور روسی صدور کے درمیان مزید ملاقاتوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
میں خوش ہوں کہ دو بہت اہم ممالک کے رہنماؤں کے درمیان ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اگر یہ ملاقات واشنگٹن میں ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہوگی۔ یہ مذاکرات بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہمارے سینئر رہنما دنیا بھر میں ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات ہیں۔ امریکہ کے عوام کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ صدر ٹرمپ اور صدر پوتن مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہ کر دونوں ممالک کے باہمی تنازع حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ بی بی سی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ اگر اس کے تیل کی فروخت پر پابندی لگی تو خطے کا کوئی ملک تیل برآمد نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ جسٹس شوکت صدیقی نے یہ الزام سنیچر کو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگایا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، عبید ملک کی زبانی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزام سنیچر کو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لگایا۔ اپنی تقریر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی کے اہلکار ان سے ملے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے تو وہ انہیں اس سال ستمبر میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دیں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ انہوں نے فوج کے خفیہ ادارے کے اہلکاروں سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کو گروی رکھنے پر موت کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے انکار کے بعد آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور قاسی سے رابطہ کر کے انہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر ہونے والی اپیل کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس شوکت صدیقی کو شامل نہ کرنے کے لیے کہا، اور یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تسلیم کر لی تھی۔ جسٹس صدیقی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی ایس آئی کے نمائندوں سے کہا کہ جس بینچ سے آپ ایزی ہیں ہم وہ بینچ بنا دیتے ہیں۔ ان کے اس بیان پر ہال میں موجود وکلا نے شیم شیم کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی ایس آئی کے نمائندوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور ان کی مرضی کا بینچ بنوایا جس نے سابق وزیر اعظم کی اپیل کی سماعت کی اور اس اپیل کی اگلی سماعت عام انتخابات کے بعد رکھ دی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ احتساب عدالت کی روزانہ کی کاروائی کہاں جاتی رہی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کون کس کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ آج کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ کسی طور پر بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جوڈیشل ریفرنس کی سماعت جولائی کے آخری ہفتے میں ہوگی، اور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل اس پر عدالتی کارروائی کرے گی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عبید ملک، اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ناصر اسلم زاہد سے پوچھا کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کے پبلک فورم پر اس طرح کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں۔
نہیں، یہ بہت مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی چیز تھی تو ان کو لکھ کے بھیجنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو یا کسی اور کو، یا چیف جسٹس پاکستان کو کہ صاحب یہ مجھے اطلاع ملی ہے۔ اس طرح کسی جج کو یہ مناسب نہیں ہے جج کے لیے کہ وہ بیان دیتا رہے۔ جج کے اوپر تو بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، और मैं हमेशा से कहता हूँ कि दो किस्म की इंडिपेंडेंस होती है, एक इंडिपेंडेंस विद इन और एक इंडिपेंडेंस विदाउट। यानी एक तो आदमी खुद, जज खुद इंडिपेंडेंट हो, अगर वो खुद ही प्रोसिक्यूशन माइंडेड है, खुद ही वो सब कुछ छोड़ देता है, खुद ही लैंडलॉर्ड के फेवर में है, खुद ही टेनेंट के फेवर में है, तो वो इंडिपेंडेंस विद इन है। और इंडिपेंडेंस विदाउट का मतलब है कि बाहर से कोई प्रेशर आता है, तो जज पे डिपेंड करता है। अगर वो इंडिपेंडेंस अब खुद इंडिपेंडेंट है तो कभी प्रेशर नहीं आता। मैं जानता हूँ अपने बहुत सारे दोस्तों को, मैं तो जज रहा हूँ 20 साल, तो मुझे मालूम होता है कि हम, यानी आप जब बात करते हैं, बाद में रिटायरमेंट, अब बहुत अरसा हो गया रिटायर, तकरीबन 20 साल हो गए, तो बाद जब बात करते हैं वो कहते हैं जी सब लोगों को पता होता है कि ये जजेस जो है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ऑनेस्ट है, ये जजेस जो है ये करप्ट है, लेकिन नीचे बेतहाशा जजेस की एक कैटेगरी है जिसके मुतालिक सही इत्तला नहीं मिलती। तो अपना कंडक्ट ऐसा रखना चाहिए कि हर एक कहे कि साहब दिस इज अ पर्सन, को ये अप्रोच नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसी गलत बात है उनकी कि कोई फला इंडिपेंडेंट। मैं रहा हूँ वीर जज, मेरे बहुत सारे जानने वाले रहे हैं, मुझे कभी किसी जज ने नहीं कहा कि हमें किसी ने प्रेशर डाला। शौकत अली साहब ऐसे ही, जिसे कहते हैं ना बस उल्टी सीधी भाग भी है, ये मुनासिब नहीं है एक जज साहब के लिए, रिटायर्ड जज के लिए केस के इस तरह के बयान दे।
अच्छा,
कभी नहीं होता है। अब अगर आप खुद ही प्रेशर में आते हैं तो आप हर एक की बात सुनेंगे, बीवी की बात सुनेंगे, रिश्तेदारों की बात सुनेंगे, दोस्तों की बात सुनेंगे प्रेशर में आके। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ इज अप्रोचेबल। मैं आपको बता दूं, जब आप जज बनते हैं तो जज बनने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है ये है कि इनडायरेक्टली एक दो कोशिश करते हैं कि साहब वो कैसे, अगर आप उस वक्त सख्ती कर दें फिर आइंदा फिर कभी कोई अप्रोच नहीं करता।
अच्छा, ऐसे बयान का कोई कानूनी उसकी हैसियत होती है? आखिर को बयान एक जज ने दिया है,
ऐसा बयान जो है इसके ऊपर तो मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड टेक नोटिस और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर मुनासिब है तो कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना अगर नहीं है तो एक्शन लिया जा सकता है उनके खिलाफ।
और क्या इस तरह का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई जाब्ता कार है जिसमें यानी इस तरह के जजों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है?
जी हाँ, बिल्कुल है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है और उसके अंदर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 3 या 4 जज और होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके पास सारे चीफ जस्टिस होते हैं, फिर लॉ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, दिस इज नोन एज द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ये जज इसके खिलाफ एक्शन लेता है, कोई दरखास्त आती है या तो जज खुद ही किसी, कोई जज इत्तला देता है कि साहब ये फला जज का ये कॉन्डक्ट है, या चीफ जस्टिस है, या कोई आदमी जो है वो लिखता है, या कोई वकील लिखता है, तो उसको एग्जामिन किया जाता है। एक जो कमेटी होती है, जैसे जजेस की 5 जजेस होते हैं हमारे, तो वो फर्स्ट 5 है, कई फर्स्ट 3 होती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जजेस और द टोटल नंबर ऑफ जजेस। वो एक कमेटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जो कंट्रोल करती है इस किस्म की चीज़ों को। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा मुनासिब नहीं है बयान देना, और सिटिंग जज को तो मुनासिब नहीं, इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर मैं हूँ वहाँ पे तो फौरन उसके एक्चुअली उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इस किस्म का। भाई अगर आपने तुमने सुना है कि ये है, तुम रिपोर्ट करो, राइटिंग में भेजो, वो राइटिंग में भेजेंगे तो चीफ जस्टिस अपनी कमेटी एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, उसे बैठ के वो उसको सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो एडवोकेट जनरल को या अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे कि देखे इस तरह की इंटरफेरेंस हो रही है, हम नहीं चाहते कि इंटरफेरेंस हो।
जस्टिस नासिर असलम जाय साहब, आपने कहा कि जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है और उसका एक तरीक़ाकार है, उसके जो अरकान हैं उसका भी आपने जिक्र किया, उनका भी। अगर ऐसे बयान पर किसी जज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो किस तरह होगी, क्या उसका नतीजा निकल सकता
वो
है?
उसको एक तो देखे ना, ऐसा अगर बयान होगा तो चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस लेंगे उसके, वरना कोई लिख सकता है, कोई जज लिख सकता है कि साहब ये बयान दिया गया और मेहरबानी करके इसमें जो भी मुनासिब समझते हैं वो कार्रवाई की जाए। तो उसके फिर वो चीफ जस्टिस साहब जो की कमेटी होती है उसमें फिर एक वकील, एक जज होता है, उसमें नॉमिनेटेड होता है, पता नहीं आजकल क्या, मैं तो अपने जमाने की बात करता हूँ, वो उसको एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद अगर समझते हैं कुछ है तो फिर वो रिपोर्ट कर देते हैं चीफ साहब को कि साहब ये है, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी करें। और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब, دو یا تین سپریم کورٹ کے جج پھر سارے چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو ایک پورا ایک طریقہ ہے, ایک فیئر ٹرائل ہوتی ہے قسم کی, اور وہ اس ٹرائل میں فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ پہ بیان نہیں دینا چاہیے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو, جا کے آپ جج نہ رہے, پھر آپ کرٹیسائز کریں, پھر وہ کورٹ دیکھے گا کہ آپ کے خلاف ایکشن لے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا نہیں. لیکن سٹنگ جج کو تو کبھی بیان دینا چاہیے نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس قسم کا بیان دینا.
یہ تھے سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ناصر اسلم زاہد. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرنس کا سامنا ہے. اسی تناظر میں میں نے صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے پوچھا کہ ان کا آج کا بیان کہیں اس ریفرنس کا رد عمل تو نہیں.
نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ تو ایک قصہ ہے کہ ان کا جو گھر آفیشیل گھر ہے اسلام آباد میں, اس کو ریفربش کرنے میں زیادہ خرچہ کروا دیا, اس کا ڈائریکٹ تعلق تو اس سے نہیں ہے. ہاں, وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس یہی ہے کہ یہ مناسب کاروائی نہیں تھی. لیکن جو یہ بات کہی ہے جسٹس شوکت صدیقی نے, اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں اور کافی بولڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کورٹ کے اندر بھی اور کورٹ کے باہر بھی, تو یہ مداخلت کی جو بات انہوں نے کی ہے یہ تو نوعیت ہی اور ہے, لیول ہی اور ہے. مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں آئی ایس آئی یا کوئی اور غیر متعلقہ ادارہ جو ہے وہ اس حد تک انٹرفیئر کر سکے, یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے اور پریشانی کی بھی بات ہے.
اچھا راشد رحمان صاحب, پاکستان میں اس سے پہلے بھی عدلیہ کی جو صفحے ہیں اس میں دراڑیں پڑ گئی تھیں, اس سے قبل سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی تھی جب سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک درخواست ایڈمٹ کر لی گئی تھی, تو یہ آج جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیان سے, کیا یہ اسی طرح کی کوئی صورتحال سے مماثلت رکھتی ہے؟
میرا نہیں خیال, اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت نواز شریف کی حکومت کے ساتھ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو کیس سن رہے تھے وہ اس کے ارد گرد یہ سارا معاملہ روٹیٹ کر رہا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ اسٹارم بھی کیا پی ایم ایل این کے سپورٹرز نے, اور پھر ججز نے جیسے آپ فرما رہے ہیں تفریق ہوئی اور جسٹس سجاد علی شاہ کو آخر کار جانا پڑا. یہ اس نوعیت کی تو نہیں ہے, یہ تو بنیادی جو عدلیہ ہے اور اس کے اختیارات ہیں, اس کا جو کام ہے, اس میں ایک ادارے انٹیلیجنس ادارے کی مداخلت کی بات کی جا رہی ہے, اس حد تک مداخلت کے وہ ورکنگ جو ہے عدلیہ کی کورٹ کی اس کے اندر بھی ان کی مداخلت بتا رہے ہیں کہ اگر یہ درست ہے, جو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر جو وہ کہہ رہے ہیں درست ہے تو یہ تو واقعی بہت پریشانی کی بات ہے. اور جو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ ہوا اور اس وقت جو تفریق ہوئی ججز میں, وہ تو اچھی بات نہیں تھی, یہ تو اس سے بہت آگے بڑھ کے بات ہے میری نظر میں.
اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ بیان درست ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ اگر بہت بڑا اگر ہے, اس وقت ہم نہیں جانتے جیسا کہ آپ نے کہا, تو اس کا اور بھی تو کوئی طریقہ ہو سکتا تھا اپنے اس موقف کو ظاہر کرنے کا, کوئی ایک باقاعدہ ضابطہ ہوگا عدالت کا, عوامی سطح پہ اس طرح کے پبلک فورم پہ آ کے اس طرح کے ریمارکس دینا یا اس طرح کی بات کہنا, آپ کے خیال میں کیا ان کے کیا عزائم کو ظاہر کرتا ہے؟
میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کوئی عزائم ہیں, اور اگر ہیں وہ کیا ہیں. ظاہر ہے یہ کوئی مناسب طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیٹ فارم سے اس طریقے سے اپنے ہی ادارے کی جو ہے ایک طرح سے پگڑی اچھال دیں. لیکن معاملہ بڑا سیریس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس صدیقی کوئی اور فورم جوڈیشل فورم استعمال کرتے تو شاید وہ بہتر تھا. عام طور پر تو یہ معاملہ چیف جسٹس کے ساتھ ڈسکس ہونا تھا, لیکن چونکہ چیف جسٹس پہ بھی انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ وہ کوآپریٹ کر رہے تھے اداروں اس ادارے کے ساتھ, تو پھر چیف جسٹس کے ساتھ تو اس بارے میں بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن کیا یہ پلیٹ فارم مناسب تھا ایسی بات کرنے کے لیے؟ واقعی اس پہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نشان, سوالیہ نشان ہے.
لاہور سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان. پاکستان کا عدالتی نظام برطانوی نو آبادیاتی عدالتی نظام کا تسلسل ہے، اسی لیے میں نے اس موضوع پر یہاں لندن میں ماہر قانون اور کوئنز کونسل صبغت اللہ قادری سے پوچھا کہ اگر برطانیہ میں کوئی حاضر سروس جج ایسا بیان دے دے، اگرچہ اس کا امکان کم ہے، تو کیا ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے، جیسے آپ نے کہا برطانیہ میں اس بات کا امکان نہیں ہے، وہ پاکستان میں ایسی برطانیہ کو ایسی نظیر نہیں ملتی جو کہیں بھی کم از کم نون ہسٹری میں کوئی 100 سال کے دوران ایسا کچھ ہوا ہے۔ پاکستان میں تو ظاہر بات ہی ہوتا رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم جنہیں جن کا ٹیپ دائر ہوا، جنہیں فوج نہیں بلکہ سویلین اپنے شہباز شریف صاحب ٹیلی فون کر رہے ہیں، نواز شریف نے کہا بے نظیر کے خلاف تو 7 سال کی سزا دو، کلیئر کٹ اور انہیں کہا جا رہا ہے، اور ہائی کورٹ کا جج وہ کہہ رہے ہیں پلیز پلیز 5 سال 7 سال بہت ہوگی۔ تو جو سپریم کورٹ میں کیس بھی گیا، سپریم کورٹ نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، انہوں نے نکال دیا۔ تو اور یہ کہ آئی جے جب بنی تھی دنیا جانتی ہے فوج جو ہے مداخلت کرتی رہی ہے، تو یہ ہوتا رہا پاکستان میں۔ لیکن برطانیہ میں اگر ایسا ہوا اور کسی جج نے ایسا کہا، تو پھر فوری طور پہ یا تو برطانوی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی پارلیمنٹ میں، یا پھر اس جج کے خلاف کارروائی ہوگی اور وہ جج کو آسانی سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس ملک میں دونوں پارلیمنٹ جو امپیچ کریں گی اور بڑا مشکل ہے ججوں کو نکالنا، اور ججز سیاسی بات نہیں کرتے ہیں، ججز کو اگر ایسا کام ہوگا بھی برطانیہ میں تو فوری طور پہ پرائم منسٹر کو اطلاع کریں گے، لارڈ چانسلر کو اطلاع کریں گے اور ایکشن لیا جائے گا۔
تو اس طرح
پاکستان پاکستان میں جو ہوا بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑے سینئر جج ہیں وہ، بڑے قابل جج ہیں، ان کے خلاف ظاہر ہے ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے خود ہی کہا آج کہ انہیں کرپشن ثابت ہو جائے وہ ریزائن کر دیں گے، ریزائن نہیں ڈسمس کر دیے جائیں گے بہرحال۔ لیکن یہ کہ اگر یہ ہوا ہے تو انہوں نے چیف جسٹس کا نام دیا ہے کہ چیف جسٹس کو ٹیلی فون کیا کہ بینچ پہ نہ جائے، اب چیف جسٹس ڈیپینڈ کرتا ہے اسے کنفرم کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اور اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سیریس نوٹس لینا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے۔ کیوں یہ ہائی کورٹ کا جج بات کر رہا ہے، نواز شریف نہیں بات کر رہا ہے، عمران خان نہیں کر رہا ہے، کوئی چارزدان بات نہیں کر رہا ہے۔
اس طرح کے بیان یا پبلک میں ایسی کوئی بات کرنے کے سلسلے میں یہاں برطانیہ میں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی ضابطہ کار اس طرح کا ہے؟
برطانیہ میں ججز سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، برطانیہ میں کوڈ آف کنڈکٹ تو نہیں ہے، برطانیہ کو معلوم ہے یہاں تو آئین بھی لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ٹریڈیشن ہے، کنونشن ہے، اور برطانیہ میں ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے ججمنٹ میں بات کرتے ہیں، اگر یہاں کے چیف جسٹس کو ایسا کچھ کیا گیا تو چیف جسٹس اپنے فیصلے میں لکھے گا کہ بھائی میں یہ بینچ اپائنٹ کرے گا، اور بینچ میں بیٹھ کے جج کہے گا کہ مجھے جج میرے لیے کہا گیا تو میں اپائنٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے اپائنٹ کیا گیا ہے اور یہ ہوا۔ لیکن وہ سیاست وہ کسی بار کاؤنسل میں یہاں کا جج آ کے بیان نہیں دیتا، کسی اخبار کو بیان نہیں دیتا، یہ کنونشن ہے، یہ رابطہ اخلاق ہے، یہاں کے ججز کو اگر بیان دینا ہوتا ہے تو وہ بینچ سے بیان دیتے ہیں، وہ بینچ سے بیان دے سکتے ہیں۔ اب تک مجھے یاد ہے کہ عرصہ دراز پہلے بہت عرصہ ہو گیا یہاں جب ریسزم تھا، تو میں نے روبی نارائن مرحوم بیرسٹر سے ہم نے ہائی اور بیلی کے ججز کے خلاف کہا تھا کہ اس کو نکالا جائے، کہ اس نے کچھ ایسے ریمارکس پاس کیے تھے ریسزم کے، تو اس جج نے بینچ میں بیٹھ کے اپنی صفائی کی بات کی تھی، اور بینچ میں بیٹھ کے اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ اخبار والے کو نہیں بتایا، جبکہ ہم لوگ اخبار میں جا رہے تھے، اس نے اخبار میں نہیں بتایا۔ تو ججز کا کام جو ہے وہ تقاریر نہیں کرتا اخباروں کے لیے، کسی بار کونسل میں جا کے کہ یہ ہوا، اس کا کام یہ تھا کہ چیف جسٹس سے کہتا ہے کہ چیف جسٹس بینچ میں بیٹھ کے اس بات کا اعلان کریں اور اس کو اس بات کو رپورٹ کریں۔ مجھے تعجب ہے کہ چیف جسٹس کو اگر یہ کہا گیا ہے تو چیف جسٹس نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کیوں نہیں بتایا، کیوں بڑا سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ یہ چیف جسٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی بات ہوئی ہے وہ خاموش بیٹھے۔
اچھا، برطانیہ کی ہی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے کہا کہ کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے، کوئی باقاعدہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن ایک کنونشن ہے کہ ججز اس طرح نہیں کرتے، اگر ایسا ہو جائے کوئی جج آئے اور وہ پبلک میں اس طرح کی بات کر دے، وہ پریس کو کوئی ایسی بات کہہ دے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ اگر ہو سکے گی تو کون کرے گا کارروائی؟
کارروائی تو ہوگی، کیونکہ چیف جسٹس پہلے یا تو چیف جسٹس سے سیریسلی ریپریمانڈ کرے گا، اور چیف جسٹس کورٹ میں لے کر ریپریمانڈ کرے گا، وہ الفاظ کو وڈرا کرے گا، یا پھر اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتا ہے، تو اسے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بڑی تھیوریٹیکل بات ہے، بات اگر ایسا ہوا بھی تو وہ جج چیف جسٹس کو لارڈ چانسلر کو لکھے گا اور ریزائن کر دے گا، پروٹیسٹ, اور یہ خبر پھر آئے گی, پھر اس طرح خبر آئے گی کیسا ہوا ہے اور حکومت کو اس سے جواب دینا پڑے گا.
یہ تھے ماہر قانون اور کوئنس کونسل صبغت اللہ قادری. اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا یہ بیان ہماری ویب سائٹ کی بھی شہ سرخی ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو خبریں ہماری ویب سائٹ پر ہیں اس میں سر فہرست ہے دنیا کے تنہا ترین انسان کی ویڈیو سامنے آ گئی, یہ عنوان ہے اس خبر کا. ایک اور خبر ہے جب جنسی ہراس کی حمایت کا بیتکا جملہ الٹا پڑ گیا, پتہ ہے اردو بی بی سی اردو ڈاٹ کام. سیربین ابھی جاری ہے.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
چین کے شہر مکاؤ میں جاری ایشیا جوڈو کپ میں پاکستانی کھلاڑی کیسر خان آفریدی نے منگولیا کے کھلاڑی کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. کیسر خان آفریدی فائنل میں ہنگری کے کھلاڑی کا مقابلہ کریں گے. خواتین کا ہاکی ورلڈ کپ لندن کے اولمپک پارک میں آج شروع ہو گیا ہے. ایونٹ کا پہلا میچ آج میزبان انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. ایونٹ میں شائقین کی بڑی تعداد شریک ہے. انگلینڈ ہاکی کی سربراہ کہتی ہیں,
ایونٹ
کو دیکھنے کے لیے 100,000 کے قریب شائقین آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس ایونٹ سے بڑی تعداد میں بچے متاثر ہو کر ہاکی اٹھائیں گے. ان بچوں کی ٹریننگ کے لیے لندن میں کئی کلب تیار ہیں.
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پانچواں اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا. پاکستانی ٹیم سیریز میں کلین سویپ کے لیے پر امید دکھائی دے رہی ہے. سیریز کے چوتھے میچ کی خاص بات فخر زمان کی ڈبل سینچری کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کے اوپنرز امام الحق اور فخر زمان کی 304 رنز کی شاندار شراکت رہی, جس نے پہلی وکٹ کی شراکت کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا. کولمبو میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا اختتام سری لنکا نے جنوبی افریقہ پر 365 رنز کی برتری کے ساتھ کیا. برٹش اوپن ویل چیئر ٹینس چیمپئن شپ میں ڈبل فائنل مقابلے آج نوٹنگم میں ہو رہے ہیں. سیول میں جاری ٹیبل ٹینس کے مکس ڈبل مقابلوں کا فائنل جزیرہ نما کوریا نے چین کو شکست دے کر جیت لیا ہے. لگ بھگ تین دہائیوں کے بعد کوریائی جزیرے کی یہ مشترکہ ٹیم سونے کا تمغہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی. ٹور ڈی فرانس کا 13th مرحلہ سلوویکیا سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن پیٹر سیگن نے جیت لیا ہے. اس ایونٹ میں یہ ان کی تیسری فتح ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. فلسطینی علاقے غزہ میں گزشتہ روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں کے مابین جھڑپوں کے بعد آج قدرے سکون ہے. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی مرضی کے فیصلے دینے پر انہیں وقت سے پہلے چیف جسٹس بنوانے اور ان کے خلاف دائر ریفرنس ختم کروانے کی پیشکش کی گئی تھی. گزشتہ روز غزہ اسرائیل سرحد پر ایک اسرائیلی فوجی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا, جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ اور مصر کی ثالثی میں فلسطینی گروپ حماس نے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مائیکل کوہن کی جانب سے ٹیلیفون کال ریکارڈ کرنے کی خبر پر پہلی مرتبہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ کوئی وکیل اپنے موکل کی گفتگو ریکارڈ کرے۔ جاپان کے دو ساحلوں کو 7 سال بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سونامی کی تباہ کاریوں کے باعث انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان سے اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ فلسطینی علاقے غزہ میں آج صورتحال قدرے پرسکون ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 4 فلسطینی اور 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا تھا۔ تاہم رات گئے مصر اور اقوام متحدہ فریقین کے درمیان عارضی صلح کروانے میں کامیاب رہے۔ میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ کیا صلح پر دونوں فریق مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔
دیکھیے، اس پر پوری طرح سے عمل درآمد تو نہیں ہوا ہے، اکا دکا جو ہیں واقعات ہوئے ہیں، دونوں طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے ایک فوجی ترجمان نے بتایا کہ اسرائیل کے بارڈر کو جو ہے وہ توڑ کر کے اندر آنے کی کسی نے کوشش کی تو اس کے جواب میں اسرائیل نے کاروائی کی، لیکن اس واقعہ کے علاوہ ویسے دیکھا جائے تو جو ہے اس پر پوری طرح سے عمل درآمد دونوں ہی فریق جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی طرح کے واقعات کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں آئی ہے۔ اور دراصل غزہ کے بھی لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہاں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ عام طور پر جیسے اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں ویسے وہ رہ سکتے ہیں۔ ابھی جو ہے یہ ٹروس جو ہوا ہے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، اس پر دونوں ہی فریق عمل کریں گے، اور اسرائیل میں بھی کچھ اسی طرح کی جانکاری مل رہی ہے۔
اور ہریندر، صورتحال اتنی خراب کیوں ہو گئی کہ باقاعدہ ان میں جیسے ایسا لگا جیسے جنگ سے شروع ہو گئی ہے اور پھر مصر کو اور اقوام متحدہ کو مداخلت کرنا پڑی؟
دیکھیں، یہ جو ہے حالات جو بگڑے ہیں، یہ دراصل پچھلے 3-4 مہینوں میں یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے اگر اس پر آپ غور کریں تو وہاں پہ جواب ملے گا۔ یہ کوئی پچھلے 2-3 دنوں کی بات نہیں ہے۔ دراصل جب سے حماس نے اس بات کا اعلان کیا کہ پناہ گزینوں کو جو ہے انہیں واپس آنے کا حق ہے اور انہیں واپس آنے جو ہے وہ اسرائیل انہیں واپس آنے دے، اور وہ ایک موومنٹ جو بلڈ ہوا اور کئی سارے مظاہرے جو ہیں وہ ہونے لگے یوم نقبہ کے پہلے سے جو ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اسرائیلی کاروائی میں وہاں پر تقریباً 60 سے 70 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس سمے سے یہ بلڈ اپ چلتا رہا ہے، اور جو فلسطینی عوام ہے غزہ کا، اس میں جو ہے ایک اچھا خاصا جو ہے غصہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ طرح طرح کی ترکیبیں جو ہیں اختیار کرتے رہے اور ان کو اختیار کر کے اسرائیل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی وجہ سے جو انسینڈیری کائٹس اور انسینڈیری بلونز کا جو واقعات لگاتار ہوتے رہے ہیں، اور اسرائیل میں کئی دونم جو ایگریکلچرل زمین ہے اس میں وہ آ کر کے آگ لگ گئی اور وہ سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو یہ جو ہے یہ بلڈ اپ ہوتا رہا ہے، لگاتار بلڈ اپ ہوتا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں انسانی سطح پہ حالات کچھ اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ وہاں پر جو جس کا کنٹرول ہے، حماس تنظیم کا جو کنٹرول ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی طرح کا اسکیلیشن ہو، کیونکہ اس طرح کے اسکیلیشن سے وہاں جو وہاں کی آبادی ہے وہ اور بھی تباہ ہوگی۔ وہاں پر بجلی نہیں ہے، وہاں پر پانی لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے، وہاں پر خوراک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہاں پر فریش جو سبزیاں ہیں وہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں ابھی جو موجودہ جو اشارہ مل رہا ہے دونوں طرف سے وہ یہ ہے کہ ابھی جنگ بندی پر دونوں عمل کریں گے، ابھی حالات کو دونوں ہی فریق بگڑتے نہیں دیکھ سکتے۔
یروشلم سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار ہریندر مشرا۔ اور اب دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، جو اسرائیل فلسطین تنازع کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔
اسرائیل کی پارلیمنٹ کنیسٹ نے جمعرات کی صبح ایک متنازع قانون کو منظوری دے دی جس کے تحت اسرائیل کو یہودیوں کی ریاست قرار دیا گیا۔ اس قانون میں کہیں پر بھی جمہوریت یا مساوات کا ذکر نہیں ہے، جس سے ملک کی 20% عرب آبادی کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ انہیں اسرائیل میں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے گا۔ کنیسٹ میں یہ غیر معمولی قانون 55 کے مقابلے 62 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اس قانون کے بارے میں اسرائیل کے صدر نے چند دنوں قبل وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کی جماعت کو متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کو صرف یہودیوں کا ملک قرار دینے سے نہ صرف جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی بلکہ اس سے ملک کے مخالفین کو اسرائیل پر نکتہ چینی کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن پارلیمنٹ میں شدید مخالفت اور درجنوں ترمیمات پیش کیے جانے کے باوجود نیا قانون محض 7 ووٹوں کی برتری سے منظور ہو گیا۔ اس نئے قانون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کی تاریخی سرزمین ہے اور اس کی قومی خود ارادیت کا خصوصی حق صرف یہودیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں ایسی بستیاں بسانے کی بات کہی گئی ہیں جو صرف یہودیوں کے لیے مخصوص ہوں گی۔ اب صرف عبرانی سرکاری زبان ہے اور عربی زبان کو قومی زبان سے ہٹا کر صرف خصوصی درجہ دے دیا گیا ہے۔ غیر منقسم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا ہے۔ ملک کا قومی پرچم یہودی مذہبی تہواروں اور یوم آزادی کو قومی علامت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ بنیامین نتنیاہو نے اسے اسرائیل کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے وجود کے اصولوں کی بنیاد کو قانون میں نقش کر دیا ہے۔ اسرائیل اب اہل یہود کی مملکت ہے۔ پارلیمنٹ کے فلسطینی ارکان پارلیمان نے اس قانون کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد ملک میں یہودیوں کی برتری مسلط کرنا اور فلسطینیوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی عرب رہنما نے کہا کہ یہ جمہوریت کا خاتمہ ہے، اب سرکاری طور پر فسطائیت اور نسل پرستی کا آغاز ہو گیا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد اس خطے سے عرب باشندوں کو باہر نکال دیا گیا تھا، لیکن بہت سے عرب یہیں رہ گئے اور اب وہ اسرائیل کے شہری ہیں۔ 90 لاکھ کی اسرائیل کی آبادی میں عرب شہریوں کی تعداد تقریباً 18 لاکھ ہے۔ اسرائیل میں اقلیتی عرب شہریوں کے حقوق کے قانونی مرکز عدالہ کے سربراہ حسن جبرین کا کہنا ہے کہ یہودی مملکت قانون میں نسل پرستی کے ایسے بنیادی پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے جو نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت ممنوع ہیں۔ عدالہ کا کہنا ہے کہ اس وقت 65 ایسے قوانین ہیں جنہیں اسرائیل کے فلسطینی شہریوں اور مقبوضہ علاقوں کے فلسطینی باشندوں کے خلاف تفریق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قانون سے پہلے اسرائیل بنیادی طور پر ایک سیکولر اور جمہوری ملک تھا جس میں آئینی طور پر سبھی شہریوں کو بلا مذہب و نسل برابر کے حقوق حاصل تھے۔ امریکہ میں آباد یہودیوں کی بااثر انجمن امریکن جوئش کمیٹی نے نئے قانون پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے بانیوں نے ایک ایسے اسرائیل کے قیام کی تمنا کی تھی جو نہ صرف یہودیوں کا ہو بلکہ جو جمہوری بھی ہو۔ یہ تصور نئے قانون سے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لیکن اس قانون سے اسرائیل فلسطینی تنازع نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ ابھی تک فلسطینی غرب اردن اور غزہ میں اپنی مملکت کے قیام کے لیے کوشاں تھے، گزشتہ 70 برس سے اپنی فلسطینی مملکت کے لیے نبرد آزما رہے، اب ان کی عالمی حمایت کمزور پڑ چکی ہے۔ مملکت کے نئے قانون سے اسرائیل نے ملک کے اپنے فلسطینی شہریوں کے خلاف ایک محاذ کھول دیا ہے۔ اسرائیل پر اب کوئی دباؤ نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کو ایسی حمایت مل رہی ہے جو ماضی میں کبھی نہیں ملی۔ عراق اور شام جیسے ممالک جو اسرائیل کے لیے کچھ حد تک پریشانی پیدا کر سکتے تھے وہ نیز تو نابود ہو چکے ہیں۔ ایران بھی اب ایک تباہ کن ٹکراؤ کی گرفت میں ہے۔ اسرائیل نے ان حالات میں یہودی مملکت کا قانون منظور کیا ہے۔ اس کا براہ راست اثر اسرائیل کی یہودی مملکت کے فلسطینی شہریوں پر پڑے گا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ٹکراؤ میں یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں اسرائیلی فلسطینیوں کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کرنے والی ہے۔ اس سے مشرق وسطی کی پہلے سے ہی غیر متوازن اور نازک صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ فلسطینیوں اور جمہوریت پسندوں کو بہت صبر آزما حالات کا سامنا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب ایران کا رخ کرتے ہیں جہاں ملک کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے صدر حسن روحانی کے اس بیان کی حمایت کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایرانی تیل کی برآمد پر بین الاقوامی پابندیاں لگائی گئیں تو ایران خطے کے کسی بھی ملک کا تیل برآمد نہیں ہونے دے گا۔ میں نے تہران میں مقیم صحافی زہرا زیدی سے پوچھا کہ ایرانی قیادت کی جانب سے ایسے بیانات محض ایک دھمکی ہے یا وہ ان پر عمل بھی کر سکتا ہے؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں کہ رہبر یعنی آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ شروع سے یہ بات کہتے آئے تھے کہ ایران کو جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کی ظاہر عادت ہے اور اس اپنے آپ کو اسے قوت بخشنی چاہیے اور کسی کی دھمکیوں سے نہ ڈرے اور اپنے آپ کو یہ جو پی او اے سی ہے کیا ہے اس سے نہ جوڑے اپنے اقتصادیات کو یا اپنے داخلی معاملات کو۔ بہرحال گورنمنٹ نے اور گورنمنٹ کے کچھ افراد نے نافہمی کا ثبوت دیا اس کی وجہ سے، اور ان کی زیادہ روحانی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس میں تھوڑی سی مشکلات بھی اقتصادی انہوں نے نافہمی کی بنا پر کر ڈالی، تو وہ کھڑی کر ڈالی ملک کے لیے۔ تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سی پریشانی تھی کہ کیا کیا جائے. تو رہبر نے یہ بات کہی کہ جو بہت دنوں کے بعد رئیس ہمارے جو صدر ہیں جسے رئیس جمہور فارسی ہم کہتے ہیں, تو ان کے منہ سے جو یہ جملہ نکلا کہ اگر ایران کا تیل نہیں بکے گا تو پھر کہیں کا تیل نہیں بکنے پائے گا, یعنی جو اب نئے ہرمز ہے اس کو بند کر دیں گے, تو یہ ایک مطلب سخت بیان ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس قوت کو بھی کا بھی اظہار تھا جو ایران کر سکتا ہے. تو اگر ایران پہ زیادہ سختی کی گئی تو جس کے پاس کھونے کو لیے کے لیے جب کچھ نہیں بچتا تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو یہ صرف ایک گیدڑ بھبکی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کی شکل لے سکتی ہے اگر وقت آئے تو.
تو آپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے ایران, کس طرح سے کیا کر سکتا ہے, یعنی اس کا بلاکیٹ وہ کس طرح سے کرے گا, کیا وہ حملے کرے گا, کیا اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟
اگر جب ایران کے تیل پر پابندی لگے گی تو وہاں پر وہ جس شکل میں اس وقت مناسب سمجھے گا وہ اس کو یعنی وہاں کے آمد و رفت پر کنٹرول کرے گا. اب وہ کس شکل میں کرے گا, وہ اس وقت کی مطلب کیا سچویشن ہوگی, کیا چیز مناسب سمجھیں گے, وہ اس شکل میں کرے گا, وہ روکے گا اس کو تیل کو.
تو ایسی صورت میں خطے میں جنگ کا خطرہ پیدا نہیں ہو جائے گا, اور خاص طور پہ کیا ایران اس طرح کا کوئی خطرہ مول لے سکتا ہے؟
خطرہ مول لینے کی بات یہ ہے کہ جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, جب یہ فکر آ جاتی ہے تو پھر زیادہ چیزیں نہیں دیکھی اور چیزیں مثلا انسان پھر بعد میں دیکھتا ہے. پھر علاقے کے ملکوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کا اس جنگ کو روکنے کے لیے کیا فرض بنتا ہے. اگر وہ اس خطرے کو مول لینا نہیں چاہتے تو پھر وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں, خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایران کے خلاف. اور اگر ایران پر اس طرح کی پابندی ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر ایران کرے گا, اور اس سے جنگ کا خطرہ یہی کہ مطلب اس وقت شاید یہ ممالک اپنے ہوش میں آئے, اور اگر جنگ چاہتے ہیں تو پھر جنگ صحیح.
تہران سے یہ تھیں صحافی زہرا زیدی. اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ذکر, جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع واران میں ایک انتخابی امیدوار کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. اس حملے میں انتخابی امیدوار تو محفوظ رہا لیکن تین دوسرے افراد زخمی ہو گئے. ادھر سیکیورٹی خدشات کے باعث ملک قومی دھارے کی جماعتوں کے کسی بڑے رہنما نے اب تک انتخابی سرگرمیوں کے سلسلے میں بلوچستان کا دورہ نہیں کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
انتخابی امیدوار کے قافلے پر حملہ بلوچستان کے ضلع آواران کی تحصیل مشقے میں کیا گیا. آواران میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ حملہ مشقے میں رونجان کے علاقے میں میر اللہ محمد سنی کے قافلے پر کیا گیا. میر اللہ محمد سنی بلوچستان اسمبلی کی نشست پر آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں. اہلکار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں امیدوار خود تو محفوظ رہے لیکن تین دیگر افراد زخمی ہوئے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. اس سے قبل اسی ضلع میں نیشنل پارٹی کے امیدوار خیرجان بلوچ کے قافلے پر بھی حملہ کیا گیا تھا. بلوچستان میں انتخابی سرگرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی آواران کے علاوہ خوزدار اب کیچ اور خاران میں بھی انتخابی جلسوں اور دفتروں پر حملوں کے واقعات پیش آئے لیکن ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تاہم 13 جولائی کو ضلع مستونگ کے علاقے درینگڑ میں انتخابی جلسے میں ہونے والے خودکش حملے میں 150 سے زائد افراد ہلاک اور 183 زخمی ہوئے تھے. دوسری جانب انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے تاحال قومی ادارے کے کسی جماعت کے رہنما نے بلوچستان کا دورہ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو سندھ سے متصل بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں کل ایک انتخابی جلسہ سے خطاب کرنا تھا. تاہم پارٹی کے رہنما میر صادق عمرانی کے مطابق ڈپٹی کمشنر نصیر آباد نے انتخابی جلسے کے انعقاد کی اجازت نہیں دی ہے. اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نصیر آباد نے پیپلز پارٹی کے رہنما کو جو چٹھی تحریر کی ہے اس میں سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے. اس چٹھی میں انٹیلیجنس رپورٹس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قومی سطح کے رہنماؤں عمران خان, بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف اور سردار اختر منگل کو خطرات لاحق ہیں. تاہم پیپلز پارٹی کے رہنما صادق عمرانی کے مطابق یہ جلسہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوگا. سیاسی حلقوں کے مطابق سرکاری حکام کی جانب سے جلسوں کی اجازت نہ ملنے کے باعث قومی سطح کے رہنما بلوچستان میں انتخابی جلسوں سے خطاب کے لیے نہیں آئے. ان میں سے شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان نے گزشتہ ہفتے کوئٹہ کا دورہ تو کیا لیکن ان کے دورے ثانیہ مستونگ پر اظہار تعزیت کے حوالے سے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
جاپان میں گزشتہ دو ہفتوں کے دوران گرمی کی شدت سے کم 30 افراد کی ہلاکت کے بعد شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. تفصیل نازش فیض کی زبانی.
جاپان کے شہر کیوٹو میں گزشتہ 7 دنوں سے درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے، جو 140 سال میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ہے. رواں ہفتے کے آغاز میں مرکزی جاپان میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو کہ 5 سال سے اب تک ملک بھر میں سب سے زیادہ ریکارڈ کیے جانے والا درجہ حرارت ہے. منگل کے روز جاپان میں کلاس کے باہر 6 سالہ بچے کی ہلاکت کے بعد وزارت تعلیم نے اسکولوں کو کہا ہے کہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات کریں. جاپان کے موسمیاتی ادارے نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. اوکیاما شہر میں بحالی کے کاموں میں مدد کرنے والے ایک رضاکار نے بتایا کہ وہ کوشش کریں گے کہ خود کو گرمی سے بچا سکیں.
میں اضافی دیکھ بھال کروں گا کہ گرمی سے بیمار نہ ہو سکوں، کیونکہ یہ صرف دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا.
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ مغربی اور مشرقی جاپان کے اوپر بننے والے بلند دباؤ کا نظام ہے. ادارے نے مزید بتایا کہ ہواؤں کے شدید دباؤ کے نظام کے باعث جمعرات کے روز جاپان کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی پڑی. مغربی جاپان میں اس ماہ کے آغاز میں سیلاب کے باعث 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور گرمی کی موجودہ لہر مغربی جاپان میں بحالی کے کاموں میں مشکلات کا باعث بن رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں ماہ شدید بارشوں اور ان کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زیادہ احتیاط درکار ہے، کیونکہ ایسے حالات میں لو لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. دوسری جانب سن 2020 میں ٹوکیو اولمپکس کے مختلف کھیلوں کے اوقات کار کا تعین کر لیا گیا ہے، جیسے گرم موسم کے پیش نظر میراتھن اور سڑکوں کے دیگر دوڑوں کے پروگرام جلد شروع کیے جائیں گے.
جاپان میں شدید گرمی کے اثرات تفصیل آپ نے ہماری ساتھی نازش فیض سے سنی. سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا. ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
ان کا دل کچھ مانے یا نہ مانے، لیکن سنجو فلم میں اپنی زبردست ایکٹنگ سے انہوں نے سب کو بنا لیا ہے.
میں بیوڑا ہوں، ٹھرکی ہوں، ڈرگ ایڈکٹ ہوں، سب ہوں، لیکن ٹیررسٹ نہیں ہوں.
رنبیر جی، یہ بتائیں کہ آج کل آپ فلم برہماستر میں آلیا کے ساتھ محبت کرنے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ اب تک تو پروڈیوسرز کی لائن لگ چکی ہوگی. کیوں؟
ایک فلم ہے جو بات چل رہی ہے ایسی کچھ کرنے کی، میں بول نہیں سکتا کون سی فلم، بٹ ایک تو مجھے ایک وہ کانفیڈنس نہیں کہ میں پیریڈ فلم کر سکتا ہوں. آئی تھنک میں نے کوئی پیریڈ ڈرامہ فلم کی نہیں ہے. سنجے جی جب، مسٹر بنساری جب انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تو ایک ساوری ہم نے ساتھ کی، اینڈ آئی تھنک ہی از اے گریٹ ڈائریکٹر ٹو ڈو اے پیریڈ فلم.
ان کی گرل فرینڈ دلی میں ہو یا ممبئی میں بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ چلے میرے ساتھ بالی ووڈ کی سیر پر. تو ایک بار پھر حاضر ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ. آج سنیے گا کہ جھانوی کپور نے ایکٹنگ کرنے کا فیصلہ کب اور کیسے کیا، سوشل میڈیا پر ٹرول کو وہ کیسے ہینڈل کرتی ہیں، اور تاپسی پنو بتائیں گی کہ انہوں نے فلم ملک کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. اداکارہ سری دیوی کی بیٹی جھانوی کپور نے اس ہفتے فلم دھڑک سے ڈیبیو کیا ہے. فلم کو جو ریاکشن ملا ہے وہ الگ، لیکن جھانوی کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک خوبصورت تجربہ تھا. تو انہوں نے ایکٹنگ میں آنے کا فیصلہ کب اور کیسے کیا؟
پہلے میں ایل اے گئی تھی ایکٹنگ کورس کے لیے، اور اس کورس کے دوران مجھے ایسے لگنے لگا کہ ایک سین کر رہی تھی میں، کیونکہ ایکٹرس کے لیے تو اس دن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور پھر میں نے مما کو کال کر کے بولا کہ مجھے دوسرے کورسز کے لیے نہیں جانا ہے، مجھے یہاں ایک اور سیمسٹر رہنا ہے اور پھر مجھے واپس آ کے ایکٹنگ کرنی ہے.
جھانوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ ان کے بارے میں بے دردی سے کمنٹ کرتے ہیں.
Everyone is allowed their opinion and I understand, کیونکہ ایک اسٹگما ہے، مجھے ये मौका आसानी से मिल गया, या तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि कोई लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे। मैं भी समझती हूँ कि कोई लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने उनसे ये मौका छीन लिया है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ। लेकिन यू नो, लोग कभी आपके चेहरे पे ऐसे चीज़ें तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया आपको ये मौका देता है कि आप बोल सकते हो, क्योंकि कोई आपको कभी पकड़ेगा नहीं, एक फेसलेस मीडियम है। और अगर आप कभी ये कमेंट्स पढ़ेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स को ही सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं।
तापसी पन्नू उन एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी हैं जो हर तरह के किरदारों में खुद को बखूबी ढाल लेती हैं और साथ ही साथ असल जिंदगी में भी मुख्तलिफ इश्यूज पर ऑनेस्ट ओपिनियन देती हैं। तापसी का कहना था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम टेंशन डिस्टर्बिंग है और मुल्क फिल्म करने का उनका एक खास मकसद था।
बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूंगी। माय मैनेजर इज अ मुस्लिम, माय ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माय हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माय लाइफ इज रन बाय देम। सो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है, तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़। इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा ये फिल्म करने का। अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना।
देसी है या परदेसी, इस बारे में सबकी अलग अलग राय है। यूँ तो बॉलीवुड में उन्हें देसी गर्ल कहा जाता है, लेकिन अब उनकी फिल्में, प्यार मोहब्बत सब कुछ परदेसी हो गया है।
दिल मांगता है दिल, दिल दिल मांगता है दिल, मांगता है दिलदार सोनिए तू आजा सोनिए।
एक फौजी डॉक्टर की बेटी प्रियंका चोपड़ा इस वक्त न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप और महंगी तरीन हीरोइन है, बल्कि हॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमा चुकी है। में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद प्रियंका ने 2002 में अब्बास मस्तान की फिल्म हमराज में लीड रोल साइन तो किया, लेकिन मामला जमा नहीं। उसके बाद 2003 में उन्होंने सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ फिल्म हीरो साइन की, जिसमें वो सेकंड लीड थी, लेकिन उन्हें कामयाबी लारा दत्ता और अक्षय कुमार के साथ फिल्म अंदाज से मिली। प्रियंका उन शख्सियात में से हैं जो हमेशा खबरों में रहती हैं, कभी काम के हवाले से तो कभी दोस्तियों के सबब।
तो मैं तो लिखती नहीं हूँ ना, तो आपको तो आप लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों लिखते हैं मेरे बारे में लोग। कुछ तो करती होंगी, whether I must be newsworthy, correct? I don't know what that is, but I don't know, but I'm really glad कि मुझे याद रखा जाता है।
कब तक जवानी छुपाओ गिरानी।
प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में बेशुमार हिट फिल्में दी और हॉलीवुड में भी नाम कमाया, फिल्म बेवॉच हो या अमरीकी टीवी सीरियल क्वांटिको। तो क्या प्रियंका खुद को एक इंटरनेशनल एक्टर समझती हैं?
बिना सो के, बिना खा के, प्लेन्स पे ऊपर नीचे जाके, जैसे गंगा जल की शूटिंग की, क्वांटिको गई, वापस आके बाजीराव की शूटिंग की, फिर क्वांटिको गई। लुक, आई कंसिडर माई सेल्फ, आई ऑलवेज सेड कि मैं सबसे पहले एक इंडियन एक्टर हूँ, दीज आर माई रूट्स, दिस इज वॉट आई डू, एंड जब तक मुझे ऑडियंस देखना पसंद करेगी मैं हिंदी फिल्में करूंगी, और उसके बाद मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल एक्टर मानती हूँ।
अपने करियर के आगाज में कई फ्लॉप फिल्मों के बाद 2004 में प्रियंका ने सलमान खान और अक्षय के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी में काम किया, जो उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म थी। 2004 में ही प्रियंका ने अब्बास मस्तान की फिल्म एतराज में अक्षय कुमार और करीना के साथ काम किया। फिल्म में उनका नेगेटिव रोल था और उनके इस किरदार को जबरदस्त सराहा गया और ये फिल्म प्रियंका के नाम कर दी गई। तो प्रियंका की स्टनिंग पर्सनालिटी का राज क्या है, वर्कआउट या फिर डिसिप्लिन?
मेरे जीन्स बड़े अच्छे हैं।
That is the one thing I thank my mom and my dad for. Matlab 40 tak, at least till 40s, my dad like had abs and like, you know, they were, my parents were all really well in, you know, good in their genes. So wo mujhe badi achhi tarah se mile. But I now, like now that I'm in my 30s, I really do try and work out. Kyunki kehte na metabolism thank you bolne lagta hai. Koi tum sa nahi, koi
tum sa nahi. 2006 में राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन के साथ प्रियंका को फिल्म कृष में साइन किया। ये फिल्म प्रियंका के फिल्मी करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद फिल्म डॉन में शाहरुख खान की जंगली बिल्ली और दोस्ताना की परदेसी गर्ल ने मुड़कर नहीं देखा। कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन की मेघना माथुर के किरदार ने न सिर्फ प्रियंका को बेतहाशा तारीफ दिलवाई बल्कि बेशुमार अवार्ड्स भी दिलवाए। इसी तरह बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और दीपिका के साथ उनकी जोड़ी कामयाब थी। तो कैसा था इस फिल्म के आइकॉनिक गाने का तजुर्बा?
एटलीस्ट 40-40 टेक लगते थे हर शॉट के लिए। कभी मेरी उंगली ऊपर, कभी दीपिका की उंगली ऊपर, कभी मेरा हाथ नीचे, कभी उसका हाथ नीचे। सिमेट्री जब तक नहीं आता था, संजय सर वुड नॉट ओके इट। सो इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क। हमारे पैर छिल गए थे, बट इट वाज जस्ट जॉय। इट वाज सो मच फन डांसिंग टू द सॉन्ग। आला आला बड़ा आला बर्फी,
पाओ बड़ा मोटा छाला बर्फी। रणबीर कपूर के साथ अनुराग बासु की फिल्म बर्फी में प्रियंका की अदाकारी को फिल्म सदमा में श्रीदेवी की अदाकारी से कंपेयर किया गया। आलिया बाज़ जफर की फिल्म हुंडे जहां कमाई के लिहाज से 100 करोड़ की कैटेगरी में थी, वहीं फिल्म मैरीकॉम में एक बार फिर उनकी अदाकारी की खूब चर्चा हुई। पर्सनल फ्रंट पर आजकल प्रियंका का नाम हॉलीवुड की मशहूर पर्सनैलिटी निक जोन्स के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि प्रियंका ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी के बारे में उनका कहना था।
फैंसी ड्रेस शो में मैं हमेशा दुल्हन बन के जाती थी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था कि मुझे इयररिंग्स पहनाओ, घूंघट पहनाओ, बिंदी लगाओ, टिक्की बोलती थी मैं उसको। तो ये हर लड़की की चाह होती है, ड्रीम होता है। मेरे लायक बंदा नहीं मिला, मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम वो है। इट्स ट्रू, मैं मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं और हर लड़की के होने चाहिए। मेरे लायक बंदा नहीं मिला, जब मिल जाएगा तो मैं भी कर लूँगी शादी।
मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
आजकल प्रियंका लंदन में छुट्टियों पर हैं और जल्दी ही सलमान खान के साथ फिल्म भारत की तैयारी शुरू करने वाली हैं।
हेलो हेलो, तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई।
और अब चलते चलते इस हफ्ते की फिल्म पर नजर डालते हैं।
क्या नाटक करा कल से?
कुछ भी तो नहीं।
मुझे देख क्यों नहीं रहा?
ठीक
से क्यों नहीं देख रहे
हो? चोटी बांध के आई थी, मल्टी कलर पहन के आज येलो सलवार कमीज में आई है और बाल खुले छोड़े हैं, ठीक से देखें।
इस हफ्ते जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क रिलीज हुई है, जो फिल्म सैराट की कॉपी है। हमारे फिल्म क्रिटिक आना बैनर्जी फिल्म पर बात करेंगे। जी अर्नब,
धड़क एक लव स्टोरी है और लव स्टोरी आपको मालूम है कि यंग लोगों को बहुत पसंद आती है और अच्छी हो तो बड़ों को भी पसंद आती है। हमने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं। ये फिल्म बढ़ते बढ़ते जिस तरह का बिल्डअप सैरात में हुआ था, उसका क्लाइमेक्स एक धक्का देता है। मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा कि क्लाइमेक्स क्या है, लेकिन धड़क ना तो धड़कती है, ना ही उसका रोमांस आपको भाएगा, ना ही उसके कैरेक्टर्स, यानी जानवी कपूर की जो डेब्यू फिल्म है उसमें जानवी कपूर कहीं कहीं अच्छी ज़रूर लगी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हम एक ऐसी रोमांस देख रहे हैं जिसके लिए हम वाह वाह करें। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि धड़क वाकई में धड़कती नहीं है।
मधु, I love you. तू भी बोल।
मनी शर्म आवे।
शर्म आवे। एक लपट दूंगी तुझे।
I love you too.
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। तो अब चलती हूँ, मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
बॉलीवुड राउंडअप अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो इसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा और वेबसाइट का पता है bbcurdu.com। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर गजनफर हैदर, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी और सैरबीन की टीम को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत असीज सिद्दीकी ने दावा किया है कि आईएसआई के अहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा था कि वो चाहते हैं कि मुल्क में होने वाले इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज जेल से बाहर ना आएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल कोहन की जानिब से टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की खबर पर पहली मरतबा रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये बात नाकाबिले यकीन है कि कोई वकील अपने मौकिल की गुफ्तगू रिकॉर्ड करे। गुज़िश्ता रोज़ गजा इसराइल सरहद पर एक इसराइली फौजी गोली लगने से हलाक हो गया था, जिसके बाद इसराइली फौज ने गजा में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र की सालिसमे फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास ने जंगबंदी का ऐलान किया है। इंडिया की शिमाली रियासत राजस्थान के पुलिस के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने एक मुसलमान शख्स को गाय की स्मगलिंग के शुबे में हलाक कर दिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।